الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، تصوف سلوک میں سب سے پہلے انسان کو لطائف عالم امر کے اسباق کرنے پڑتے ہیں، پھر عالم خلق کے، پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق آتے ہیں، مراقبہ احدیت پہ فنائے قلبی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مشاربات کے سبق شروع ہو جاتے ہیں. پہلے سبق پہ تجلیات افعالیہ، دوسرے پہ تجلیات صفات ثبوتیہ، تیسرے پہ شیونات ذاتیہ، چوتھے پہ صفات سلبیہ، پانچویں پہ شان جامعہ. اس میں پانچوں لطائف میں فنائیت نصیب ہوتی ہے اور سالک کو اس میں کچھ اسرار ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے. لطیفہ روح پہ اپنی صفات معدوم ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی صفات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. لطیفہ سر پہ اپنی ذات ہی اجل ہو جاتی ہے نظر سے، من تو شدم تو من شدی وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس مقام پہ بعض بزرگوں نے غلب حال میں کچھ باتیں کی ہیں. پھر جب لطیفہ خفی ہوتا ہے تو اس میں چونکہ سلبی توجہات ہیں تو سالک کے اندر ملکوتی صفات آتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے اندر بشریت کی جو تقاضے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ہمارے بعض بزرگوں نے جو کہا کہ مجھے کھانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، میں تو صرف سنت سمجھ کے کھاتا ہوں، یا کم کھانے کے اوپر ان کا پھر بھی ساری ساری رات عبادت کرتے رہنا، یہ کیفیت وہاں ملتی ہے. لطیفہ اخفاء کے اوپر پھر سالک کو اخلاق عظیمہ ملتے ہیں. اس کے بعد مراقبہ معیت کرتے ہیں. مراقبہ معیت میں سالک کو حضوری مل جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ علم تو سب کو ہے لیکن حضوری نہیں ہے. اس سبق کا یہ فائدہ کہ یہ حضوری مل جاتی ہے اور لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے یہی کہتی ہے. اس لیے مجھے واقعات ہیں نا کہ نوجوان آئے، چند دن میں خلافت دے دی. ہم تو سالوں کے یہاں پڑے ہیں مگر جو محبت کی نظر اس پر آپ کی پڑی ہم پہ نہیں پڑی، تو پھر شیخ نے ان سے مرغیاں ذبح کروائیں، سب کر کے لے آئے، اس نے ذبح نہ کی. بھائی کیوں نہیں کی؟ جی آپ نے فرمایا تھا وہاں کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جہاں بھی گیا خدا مجھے دیکھتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ دیکھو اس کیفیت کی وجہ سے اس کو اجازت پہلے مل گئی ہے. تو یہ کیفیت کا آ جانا کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے ہر وقت. سبحان اللہ، اللہ کی عجیب شان ہے. اسی لیے ایک عورت تھی اندھیرے کی جگہ پہ، تو کوئی مرد قریب تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا اندھیرے میں، اس کے جسم کو ہاتھ لگایا، تو وہ کہنے لگی ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح روشنی میں دیکھتا ہے. کتنی عظیم بات کی اس نے کہ ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح روشنی میں دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان بنے ہوئے تھے، یقین کامل سے اللہ کی ذات پہ، اس لیے خلوت اور جلوت میں ان کے اعمال ایک جیسے ہوتے تھے. کیونکہ ہمارا یقین نہیں بنا ہوتا، اس لیے پھر ہم خلوت کے بڑے نیک ہیں جلوت کے اور خلوت کے اندر پھر ہم اپنی من مرضی کے مالک ہیں. بزرگوں نے لکھا کہ جلوت میں اللہ کے دوست ہیں، خلوت میں شیطان کے دوست ہیں. تو کیفیت تو اسی طرح کی ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر ایک سبق ہے جس کو اقربیت کے سبق کہتے ہیں. تین دائرے ایک قوس. بیسیکلی یہ ولایت انبیاء ہے اور اس کو ولایت کبریٰ بھی کہتے ہیں. اور فرمایا حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس ولایت میں جو سفر کرتا ہے وہ پہلی ولایت سے بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، کیونکہ ولایت انبیاء عام ولایت سے بہت زیادہ بہتر ہے. جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مراقبہ اس میں ظاہر کا سبق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں باطن کا. اس میں ظاہر کے مراقبے میں سالک کو ایک پر مل گیا، اور اس میں باطن کے مراقبے میں دوسرا پر مل گیا. یہ پروں کا مل جانا ایک نئے میدان میں پرواز نصیب ہونے کی ابتدا ہے. اس کے بعد جو آگے معاملہ ہے نا، وہ معاملہ بس اللہ کے فضل ہی پہ موقوف ہے، چونکہ وہ کمالات نبوت سے، کمالات رسالت سے، کمالات اولوالعزم سے اس سے تعلق رکھتا ہے. تاہم تحلیل کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا فائدہ دیتا ہے. تو پہلے نبوت کے کمالات کھلتے ہیں. یہ اصالتاً تو انبیاء کرام کا مقام ہے، لیکن ان کی فرما برداری، اتباع، تبعیت کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے، تو ان کے جو وارث ہیں دنیا میں ان کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ ان تین اسباق میں اللہ کے اوپر، اللہ تعالی بندے پر اسرار و رموز کھولتے ہیں. اب ان تین اسباق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تین اسباق کے بعد آگے دو راستے ہیں. جیسے آپ ایک سڑک پہ چلتے جائیں پھر ایک ڈبل راستہ آ جائے، آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، دونوں میں سے جو چاہیں. پہلے یہ ایک راستہ تھا، اس راستے کو کہتے تھے حقائق کا راستہ. چنانچہ اس میں حقیقت کعبہ ربانی، پھر حقیقت قرآن مجید، پھر حقیقت نماز. یہ تین حقائق تھے. اور اس کے بعد پھر آگے سبق آتا تھا معبودیت صرف کا، تو اسی کے ذریعے لے کے چلتے تھے. لیکن آخری عمر میں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ منکشف ہوا کہ اس کا ایک پیرلل راستہ بھی ہے. وہ پیرلل راستہ حقائق انبیاء کا ہے. یہ حقائق اعمال کے تھے، قرآن، نماز اور حقیقت کعبہ ربانی. تو اب یہ دونوں راستے ہیں، دائیں طرف سے بھی جائیں گے تو ایک ہی جگہ پر، بائیں طرف سے بھی جائیں گے تو ایک جگہ پر. کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ شیخ کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے سے بندے کو چلائے. مگر ہمارے مشائخ کامل تھے، وہ دونوں راستوں سے گھما دیتے تھے. سالک کو ادھر کے بھی کمالات مل جاتے تھے. راستہ دیکھنا ہو تو بندہ دونوں راستے دیکھ آتا ہے کہ کہاں منزل پہ جانا ہے. کوئی ایک مرتبہ جانے کا چانس تھوڑا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جاؤ گے تو دوبارہ نہیں جا سکو گے. یہ تو باطن کا معاملہ ہے. تو آج کا سبق ہے حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن مجید اور حقیقت نماز. یہ ترتیب کیوں ہے؟ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ حقیقت کعبہ ربانی بنیاد ہے اور حقیقت قرآن اس کے اوپر ہے. حقیقت قرآن اس کے اوپر ہے. تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال امام کسی ہے اور کعبے کی مثال مقتدی کسی ہے. کعبے کی مثال مقتدی کی، قرآن کی مثال امام کی. تو کعبہ ربانی میں انسان اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میں کعبے کی چھت پہ ہوں اور جو انوارات وہاں برس رہے ہیں وہ میرے اوپر بھی آ رہے ہیں. لیکن حقیقت قرآن میں اس سے اوپر ترقی ہو جاتی ہے اور حقیقت قرآن سے اوپر پھر حقیقت نماز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل تو ہے حقیقت نماز اور اس کے دو جز ہیں، ایک جز کو کعبہ ربانی کہتے ہیں، ایک کو حقیقت قرآن مجید کہتے ہیں. یہ دو جز ملتے ہیں تو نماز کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے. شروع میں تو ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ اونچا کیسے تو وہ اونچا کیسے، لیکن جب انہوں نے اس طرح سے سمجھایا کہ بھئی نماز کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حقیقت کعبہ ہے اور ایک حقیقت قرآن مجید ہے، دونوں ملتے ہیں پھر انسان کی نماز کامل ہونے کا وقت آتا ہے. تو آج حقیقت کعبہ کے بارے میں، حقیقت قرآن مجید کے بارے میں اور حقیقت نماز کے بارے میں انشاءاللہ ہم عبارتیں پڑھیں گے. آپ نے لکھا تھا کہ کعبہ کی صورت یہی ظاہری صورت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ یہ مکتوبات معصومیہ ہیں. میرے مختوم حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کعبہ کی صورت سے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے مراد نہیں، کیونکہ اگر بالفرض پتھر اور مٹی کے ڈھیلے درمیان میں نہ بھی ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہے. بالفرض تقدیر اگر کوئی بندہ ساری عمارت کو بھی ختم کر دے تو بھی کعبہ وہی ہے. کیونکہ ہم پتھر کو سجدے نہیں کرتے، اس کے اندر جو تجلیات اتر رہی ہیں نا، تجلیات ذات، تو وہ ہماری مسجود ہے. یہاں آ کے فرق آ گیا ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں، ورنہ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، ہم نے پتھر کی شکل سی بنا دی تھی، اعتراض ہو گیا، تم نے چوکٹا بنا دیا، تم اعتراض کوئی نہیں کر رہا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ تم اس چیز کو سجدہ کر رہے ہو، ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، جو اس کے اندر تجلیات ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اب ایک آدمی فرض کرو اسپیس میں چلا جائے تو وہ تو اس عمارت کی طرف رخ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ عرش کے اوپر سے یہ تجلیات آ رہی ہیں تو آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، فرشتے طواف کر رہے ہیں، نیچے بیت اللہ ہے اسی کے بالکل نیچے، یہاں انسان طواف کر رہے ہیں، اور درمیان میں پوری جو مخلوق ہے وہ طواف کر رہی ہے. اللہ کی عجیب شان ہے. ہمیں اس کو ایک مرتبہ دیکھنے کا موقع اس طرح سے ملا کہ واشنگٹن میں تھے تو ایک عالم کہنے لگے کہ حضرت آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھانی ہے. ڈاکومنٹری کہتے ہیں سائنسی معلومات کے اوپر کوئی چیز بنی ہوئی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لے گیا اسپیس میوزیم میں. وہاں پہ ایک ڈاکومنٹری تھی، اس کا نام تھا دی سٹار. اچھا، اس میں ہم نے جا کے وہاں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس ڈاکومنٹری میں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں گم ہو جائے، سمندر میں گم ہو جائے، اور اس کو وقت کا بھی پتہ نہ ہو اور ڈائریکشن کا بھی پتہ نہ ہو، تو وقت اور ڈائریکشن یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے سے. بہت خوش ہوا اس کو پڑھ کے کہ قرآن مجید نے تو ہمیں کہا کہ وہ بن نجم ہم یہتدون، ستاروں سے رہنمائی پاتے ہیں. اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا بھی ہے، میں چھوٹا سا تھا، رات کو جب اٹھتا تھا تو میرے والد صاحب اٹھتے تھے، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، کسی بزرگ کے پاس وہ جیب والی گھڑی ہوتی تھی جو نکال کے دیکھتے تھے، ہاتھوں والی رواج نہیں ہوتا تھا، نہ گھروں میں ٹائم پیس ہوتے تھے. تو والد صاحب نکلتے تھے رات کو تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو میں پوچھتا تھا کہ ابو جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ پھر مجھے سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ ستارے یوں ملتے ہیں تو یہ شکل ہے یہ ستارے. مجھے کچھ نہیں سمجھ آتی تھی، وہ سمجھاتے تھے اور میں سنتا تھا، سمجھ کچھ نہیں آتی تھی. لیکن وہ اتنا بتاتے تھے کہ اب یہ ستارے یہاں آ گئے ہیں تو اب فجر ہونے میں گھنٹہ باقی ہے، دو گھنٹے باقی ہیں، آج تو دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ، ان کو پتہ چل جاتا تھا، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. تو الحمدللہ ہمارے بزرگ تو رات کو ستاروں کو دیکھ کے تہجد کا اندازہ بہت پہلے سے لگایا کرتے تھے. اب جب یہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. چنانچہ ہم نے دیکھا تو وہاں ایک پلینیٹیریم تھا, اس میں انہوں نے وہ ڈاکومنٹری چلائی. اللہ کی عجیب شان ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے اوپر دیکھا تو ایسے جیسے آسمان ہوتا ہے پورے ستارے اسی طرح نظر آئے. اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ یہ ہوتا ہے, یہ فلاں ہوتا ہے, یہ فلاں ہوتا ہے. انہوں نے نئے نئے نام رکھے ہوئے تھے. یہ اسکارپین ہے, وہ بچھو کا نام. جن کا ڈر جس کے دل میں ہو اس کو وہی یاد آتا ہے. تو آسمانوں پہ بھی ان کو بچھو نظر آتے ہیں. اللہ دکھا دیتے ہیں نا کہ تمہارے لیے ہم نے یہی تیار کر کے رکھے ہیں, اسی کے انتظار میں رہنا تھا. تو انہوں نے نام بتایا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اگر بندے نے ٹائم دیکھنا ہو تو یوں دیکھے, پتہ چل جائے گا آدھی رات ہو گئی, تھوڑی رات ہوئی, زیادہ رات ہوئی, فجر قریب ہے یا نہیں, یوں ٹائم پہ پتہ چلتا ہے. اور اگر یوں اس ستارے کی طرف رخ کر کے بندہ کھڑا ہو جائے تو اس طرف مشرق ہوتا ہے, اس طرف مغرب ہوتا ہے, اس طرف یہ اس طرح کی. بہت اچھی انفارمیشن تھی جو انہوں نے بتائی. لیکن جو اس میں خاص چیز اس دن سیکھی ہم نے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ ستارے چلتے ہیں, کچھ ستارے نہیں چلتے, کچھ ستارے چلتے ہیں, کچھ ستارے نہیں چلتے. اور واقعی ہمارا بھی یہی اس وقت تک ذہن تھا کہ ہم یوں آسمان پہ جب دیکھتے ہیں تو کچھ ستارے چلتے نظر آتے ہیں, کچھ کھڑے نظر آتے ہیں. ان کا نہیں, یہ غلط بات ہے, سارے ستارے چلتے ہیں. سپیڈ کا فرق ہے, جو تیز چلتے ہیں وہ چلتے نظر آتے ہیں, جو آہستہ چلتے ہیں وہ ہمیں اسٹیشنری نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو روز ٹریک کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ مہینے بعد وہ بھی اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہوں گے. تو سپیڈ تھوڑی ہے ان کی, چلتے سب ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پورے آسمان پر ایک ستارہ ہے جو نہیں چلتا, صرف ایک ستارہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر سپیڈ بڑھائی جائے ستاروں کی جہاں جہاں چل رہے ہیں تو وہ یوں نظر آئے گا. تو انہوں نے پھر کچھ ایسا سلسلہ کیا کہ وہ پورے آسمان کے ستارے نا یوں چلتے ہوئے ہمیں نظر آئے, اور ایک ستارہ ان کے بالکل سینٹر میں تھا. اس کو دیکھ کے قدرتاً اسی وقت ذہن میں خیال آیا, تو وہ عالم جو میرے ساتھ تھے میں نے ان کو کہا کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمانوں پہ بیت المعمور ہے, فرشتے طواف کرتے ہیں, اور نیچے بیت اللہ ہے, انسان طواف کرتے ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ خلا میں یہ ستارہ ہو اور وہ تجلیات ادھر سے گزر رہی ہوں اور اس ستارے کے گرد آسمان کے سارے ستارے طواف کر رہے ہوں. تو اگر یہ صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق کی طواف کر رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ کی تجلیات بھی کیا ہیں, فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں, انسان بھی طواف کر رہے ہیں, اور اگر درمیان میں ہے تو جتنے ستارے گلیکسیز ہیں ساری کی ساری بھی انہی تجلیات کا, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے, سب اللہ کے چاہنے والے. سبحان اللہ. تو اگر ایک کوئی بندہ اسپیس میں چلا جائے تو وہاں وہ بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے اس کی طرف تو نہیں نہ رخ کر سکتا, تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ صاف ظاہر ہے تجلیات اتر رہی ہیں, وہ جہاں بھی ہوگا سامنے تجلیات ہوں گی, تو نماز پڑھے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. اسی طرح کوئی سمندر کے نیچے چلا جائے تو عمارت تو وہاں نہیں آ سکتی سامنے, مگر تجلیات تو تحت السرا تک جا رہی ہیں نا, نماز اس کی بھی ہو جائے گی. تو مقصود یہ بتانا تھا کہ ہم متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ, بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں, اس کو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ جو مسجود الہ ہے وہ تجلیات ہیں جو کعبے پر اتر رہی ہیں, اور صاف ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو مسجود ہمارا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے, کعبہ جو ہے یہ ایک جگہ ہے جس نے ڈائریکشن کو متعین کر دیا ہے. اگر ڈائریکشن بھی نہ ہوتی تو لوگ کنفیوز ہوتے کہ بھئی ہم کس طرف رخ کریں, کوئی دائیں کرتا، کوئی بائیں کرتا، کوئی آگے کوئی پیچھے، اللہ نے احسان فرمایا ہمیں کنفیوژن سے بچا کے ایک جگہ کو متعین کر دیا، دیکھو یہ میرا گھر ہے، اب چاروں طرف سے سب بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض پتھر اور مٹی کے ڈھیلے درمیان میں نہ بھی ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہے اور مخلوق کا مسجود الہ ہے، بلکہ صورت کعبہ باوجود کے عالم خلق سے ہے مگر حقائق کے اشیاء کے رنگ میں کیسا پوشیدہ امر ہے جو حس و خیال کے احاطہ سے باہر ہے۔ فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ ربانی کی ظاہری صورت مخلوق کی صورتوں کے لیے خواہ بشر ہوں یا ملک یعنی فرشتے مسجود الیہا ہے، اسی طرح کعبہ شریف کی حقیقت بھی تمام مخلوقات کے لیے مسجود الیہا ہے، جو حقیقت ہے وہ بھی مسجود ہے۔ پس لازمی طور پر حقیقت کعبہ ربانی تمام حقائق پر فوقیت رکھتی ہے۔ گویا حقیقت حقائق کونی اور حقائق الہی کے درمیان ایک برزخ اور واسطہ ہے، یعنی کون کائنات کے جو حقائق ہیں اور پھر اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں پھر بیت اللہ شریف آ جاتا ہے جو برزخ بن جاتا ہے۔ اے بھائی، جب تم نے سورت کعبہ کا تھوڑا بیان سن لیا تو اب حقیقت کعبہ کے بارے میں بھی سن لو۔ حقیقت کعبہ سے مراد ذات بے چون واجب الوجود ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے کہ جس کو ظہور اور ذلیت کی گرد بھی وہاں تک نہیں پہنچی اور جو مسجودیت اور معبودیت کی شان کے لائق ہے۔ سجدے کی شان تو اللہ ہی کی ہے نا، اسی کو سجدہ ہے کہ لوگ سجدے کریں۔ اس لیے ایک جگہ لکھا ہے کہ حقیقت محمدی اور حقیقت کعبہ ربانی کون افضل ہے، تو فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف افضل ہے، بیت اللہ شریف افضل ہے، اس لیے کہ حقیقت کعبہ ربانی اللہ کی ذات ہے، تجلیات ہے، اور حقیقت محمدی وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، تو بہرحال بیت اللہ کی جو تجلیات ہیں ان کو فوقیت ہوگی اگر حقیقت کو دیکھیں۔ سالک کو اس مقام پر فنا بقا مرتبہ ذات بحق میں حاصل ہوتی ہے، اور سالک اس مرتبہ مقدسہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق موصوف ہو جاتا ہے، تو بالضرور سالک کی مدرکہ ذہن میں ایک نو کی ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے باعث فوقانی نسبتوں کا ادراک کر لیتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ان فوقانی مقامات کی بیرنگی کو دریافت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ حقیقت کعبہ ربانی جب بندے کو حاصل ہوتی ہے نا، تو بندے کے اندر ایک استعداد بڑھ جاتی ہے چیزوں کے ادراک کرنے کی، یعنی نور منور، دل زیادہ منور ہو جاتا ہے اور چیزوں کی ادراک بہتر ہو جاتی ہے پہلے کی نسبت۔ بعض کامل مرد ایسے ہیں کہ جن کو انبیاء السلام کے طفیل عظمت و کبریائی کے ان پردوں میں جگہ دی جاتی ہے اور ان کو محرم بارگاہ بنایا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو انبیاء کے ساتھ کیا گیا۔ اے فرزند، یہ معاملہ انسان کی حیات وحدانی کے ساتھ مخصوص ہے جو عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے ظاہر ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس مقام میں سب کا سردار عنصر خاک ہے۔ مکتوب 24 مکتوبات معصومیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت کعبہ حقائق مخلوقات و حقیقت واجب تعالی کے درمیان ایک برزخ ہے، کیونکہ کعبہ مخلوق کا مسجود الہ ہے، اس کی حقیقت تمام حقائق تمام مخلوق کے حقائق سے ممتاز ہونی چاہیے، کیونکہ مسجود ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، اس لیے کعبہ کی خلقت بھی اس بارگاہ مقدس سے ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حقیقت کعبہ ذات واجب تعالی ہے، اس لیے مسجود حقیقت میں وہی مقدس مرتبہ ہے. آپ نے لکھا ہے کہ حقائق ثلاثہ، حقائق ثلاثہ کہتے ہیں حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن مجید اور حقیقت نماز، ان کو حقائق ثلاثہ کہتے ہیں. وہ جو دوسرا راستہ ہے نا، ادھر چار حقائق آتے ہیں، وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اس میں حقیقت موسوی، حقیقت ابراہیمی، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی، وہ چار حقائق ہیں اس راستے میں. اور اس میں تو یہ سات حقائق ہیں بیسیکلی. ان کو حقائق، جب بھی حقائق ثلاثہ کی بات کریں گے نا، تو فوراً سمجھ لیں کہ کعبہ ربانی، قرآن مجید اور نماز، اس سے مراد حقائق ثلاثہ ہیں. آپ نے لکھا تھا کہ حقائق ثلاثہ تک پہنچنا فضل و کرم میں داخل ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان حقائق کا معاملہ کمالات نبوت سے بالا ہے، لہذا تفضل یعنی فضل و کرم میں ہی داخل ہونا چاہیے. ایک بات اور بھی انہوں نے عجیب لکھی ہے کہ ہر مسجد میں ظہور حقیقت کعبہ معظمہ، ہر مسجد میں کعبہ معظمہ کی جو حقیقت ہے نا، اس کا ظہور ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی جو تجلیات ذاتیہ وہاں وارد ہوتی ہیں، انہی کی شعائیں سمجھ لیں، وہ ہر مسجد کے اندر ہوتی ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے دلوں کو وہ منور کر دیتی. پھر اس سے اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سامنے ذات منکشف رہتی ہے، کیونکہ مسجد کے اوپر تجلیات وارد ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے. اللہ، اسی لیے جب قیامت ہوگی تو جو زمین کے ٹکڑے مسجد ہیں، ان سب کو بیت اللہ کا حصہ بنا کے ان کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات تھوڑا ہے کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر بن گیا. اللہ کا گھر تو سبحان اللہ. بلکہ امام ربانی دلشان مطلب فرماتے ہیں کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ سالک جب نماز مکمل کر لیتا ہے، تو جب تک بیٹھ کر اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ کی تجلی اس کے سامنے جلوہ گر رہتی ہے. جب اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، تب تجلی سمٹتی ہے. جتنی دیر بیٹھ کے نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، ذات کی تجلی رہتی ہے. سبحان اللہ. اگر نبی علیہ السلام کا خلق یہ تھا کہ کوئی اسلام کرتا تھا تو نبی علیہ السلام ہاتھ پکڑے رکھتے تھے جب تک کہ وہ نہیں چھڑاتا تھا. تو اللہ کے خلق تو ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو انہوں نے بھی معاملہ فرما دیا، میرے بندے تم بیٹھے رہو گے تو میں نہیں اپنا جلوہ بند کروں گا. سبحان اللہ. تو اس لیے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا اور اذکار، ذکر، مراقبہ کرنا، اس کی اپنی ایک برکت ہے. فرماتے ہیں خواجہ معصوم کی موتی بکھیرنے والی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ہر مسجد میں کعبہ معظمہ کی حقیقت کا ظہور ہے. حقیقت قرآنی، ابھی تک حقیقت کعبہ کے بارے میں باتیں تھیں، اب حقیقت قرآن مجید کے بارے میں. فرماتے ہیں حقیقت قرآنی سے مراد حضرت ذات کی بے چونی، بے کیفی کی وسعت اور فراخی کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور حضرت ذات کی وسعت اسی مقام سے شروع ہوتی ہے. یعنی وہ حالات و کیفیات ظاہر ہوتے ہیں جو وسعت کے شبیہ ہیں، ورنہ لفظ وسعت کا اطلاق اس جگہ عبارت و الفاظ کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ہے. اور محبوب حقیقی کے غنچہ دہن کا کھلنا اس مقام میں معلوم ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. اور کلام اللہ کے بتون، مخفی راز، اسی مقام میں ظاہر ہوتے ہیں. جیسے کتابوں میں ہے نا، لِكُلِّ آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور اس کے ہر باطن کے آگے سات باطن ہیں. تو مشائخ صوفیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہر کے معنی ہے نا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا، اس کے آگے بھی اس کے معارف ہیں، اور ان معارف کو سمجھنا اس کا تعلق دل کی نورانیت کے ساتھ ہے. جتنی نورانیت ہوگی اس کے باطن کے جو یعنی معارف ہوں گے وہ ہوں گے، پھر اس سے بھی اندر، پھر اس سے بھی اندر، سات مرتبہ اندر چلے جائیں تب جا کے بھی وہ معارف ختم نہیں ہوتے. سبحان اللہ. آگے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا ایک ایک حرف دریائے بے کنار پایا جو کعبہ مقصود تک پہنچانے والا ہے. اور ایک عجیب تر نقطہ سنو، آگے فرماتے ہیں کہ باوجود ان تمام مختلف قصص و حکایات کے اور اوامر و نواہی کے، قرت کے وقت اقسام اقسام کے اشیاء اور انواع انواع کے اسرار کھلتے ہیں، اور خدا تعالی کی قدرت کا قدرت کاملہ اور اس کے اسرار بالغا معرض ظہور میں آتے ہیں. دیکھو، تمام عوام کی تعلیم و تفہیم کی خاطر تو قصص اور حکایات ذکر فرمائی گئے ہیں، اور بنی آدم کے ارشاد و ہدایت کے واسطے احکام شریعت سنا دیے گئے، اور قرآن کریم کے حرفوں کے باطن میں کیا کیا کیفیتیں اور کیا کیا معاملے موجود ہیں کہ حیرت پر حیرت بڑھتی ہے. ہر ہر حرف میں ایک خاص شان کے ساتھ ظہور فرماتا ہے اور جان بازوں کے دل کا شکار کرتا ہے. نہ حسن شغایت دارت نہ سادی راز بن پائے. اللہ کی شان کہ ایک ایک حرف کے اندر کیا کیا اسرار کھلتے ہوں گے ان مشائخ کے اوپر. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی قرأت کے وقت قاری کی زبان شجر موسوی کا حکم پیدا کر لیتی ہے. یعنی جن کو حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ کرنے کی سعادت ملے اور اس کا پورا فیض ملے، تو اس کو قاری کے منہ سے نور کی یعنی کا اخراج ہوتا ہوا وہ آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھتا ہے. کہ جیسے شجر موسوی تھا نا تو آگ نکلتی نظر آ رہی تھی، ایسے قاری کی زبان سے قرآن نکل رہا ہوتا ہے تو اہل کشف کو نکلتا ہے کہ شاید ایک روشنی ہے جو وہاں سے نکل رہی. اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ قاری قرآن پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے قریب آتے ہیں قریب آتے ہیں، حتیٰ کہ قریب آتے آتے اس قاری کے منہ پر اپنا منہ رکھ لیتے ہیں. حدیث پاک میں یہ مفہوم ہے کہ منہ پہ منہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ اس کے منہ کو بوسا دیتے ہیں. تو نور نکل رہا ہوگا تو اس کو بوسا دیتے ہوں گے. یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کے منہ سے ایسا نور نکلتا ہے. اب ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہو گیا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ خارج منہ. قرآن سے تم تبرک پاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی قرأت کے وقت قاری کی زبان شجر موسوی کا حکم پیدا کرتی ہے، اور قرآن مجید کی قرأت کے وقت سارا قالب یعنی بدن زبان ہی زبان بن جاتا ہے. یعنی اگرچہ فیض تو نکل رہا ہوتا ہے، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں زبان سے، لیکن نور پورے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے اس وقت. خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے قرآن بحقیقت از مرتبہ عین جمع است. قرآن مجید حقیقت میں مرتبہ عین سے جمع ہے، یعنی ذات تعالی کی احدیت سے ہے. کہ حقیقت کعبہ ربانی حقیقت قرآن سے بلند و بالا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کو انہوں نے آگے پھر کلیریفائی کیا ہے کہ حقیقت کعبہ ربانی سے حقیقت قرآن مجید جو ہے وہ بالا ہے. پس قرآن مجید امام ہے اور کعبہ معظمہ معموم ہے، مقتدی ہے. یہ مرتبہ مقدسہ حضرت ذات تعالی و تقدس کی بے مثال وسعت کا مبدا ہے، نیز اس بارگاہ کی بے مثال یکتائی کا مبدا امتیاز بھی یہی بلند درجہ ہے. ایک اور بات فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی، خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ کی موتی بکھیرنے والی زبان سے سنا کہ قرآن مجید کے انوار کے انکشاف کی علامت غالباً عارف کے دل پر ایک ثقل یعنی بوجھ کا وارد ہونا ہے، گویا انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا میں اس معرفت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو حقیقت قرآن مجید کو مراقبہ کرتا ہے نا، تو مراقبے کے درمیان اس کو ایک ثقل محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ قرآن مجید کا فیض مل رہا ہے. چونکہ نبی علیہ السلام کو بھی بوجھ محسوس ہوتا تھا، حتیٰ کہ اگر اونٹنی ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتی تھی، کوئی بندہ قریب ہوتا تھا اس کی دھان یا کسی جگہ پہ اگر ٹیک ہوتی تھی تو ٹوٹنے کو آتی تھی، تو وہ شکل جو ہے وہ سالک بھی محسوس کرتا ہے. اس کے آگے حقیقت نماز کے بارے میں ہے. اس مرتبہ مقدسہ یعنی حقیقت قرآن مجید کے اوپر ایک اور نہایت اعلی مرتبہ ہے جس کو حقیقت نماز کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں حقیقت کعبہ بھی حقیقت نماز کا جزو ہے اور حقیقت قرآن بھی اسی کا حصہ ہے، کیونکہ نماز عبادت کے ان تمام مراتب کمالات کی جامع ہے جن کی نسبت اصل الاصل سے ثابت ہے. اور ایک خاص بات یہ کر رہے ہیں کہ جو لذت نماز ادا کرتے وقت ہاتھ لگتی ہے، نفس کا اس میں ہرگز کوئی حصہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نماز ایسی عبادت ہے کہ نفس کی لذت مل ہی نہیں سکتی اس میں، اگر ملتی ہے تو وہ دل کی لذت ہوتی ہے. عجیب عبارت لکھی ہے کہ پہلے ذوق شوق ہوتا ہے جو ولایت کے درجات ہیں، اور جو ولایت انبیاء کرام ہیں اس میں جا کے بے حلاوتی ہو جاتی ہے اور حیرت ہو جاتی ہے، قرب بڑھ جاتا ہے نا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر، ہمیشہ مغموم اور متواتر فکر مند رہتے تھے. ان بزرگوں کی لذت محبوب کی اطاعت میں ہے اور بس، اور ان کا انس اس کی بندگی پر موقوف ہے. رہنی یا بلال اسی کی طرف اشارہ ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ اسی کی ایک رمز ہے. دوسرے حضرات شہود کی لذت کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں اور وصال کے خیال پر فریفتہ ہیں، اور ان حضرات نے شہود سے آنکھ بند کی ہوئی ہے اور اس وصال کو خیال تصور کر کے غیب کے ساتھ جو شہود پر ہزاروں درجے فلیت رکھتا ہے مطمئن ہیں. جی فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت عالم دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں سالک داخل ہو جاتا ہے. نماز کے وقت عالم خلق سے نکل کر، عالم دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے، اور رویت اخروی کے مشابہ حالت حاصل کر لیتا ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں جہان سے ہاتھ اٹھا کر اور دونوں جہان پس پشت ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا حضرت سلطان ذی شان جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور بارگاہ جل شانوں کی عظمت و کبریائی کی حیات کے آگے اپنے رب کو، اپنے آپ کو ذلیل و ناچیز خیال کر کے محبوب حقیقی پر قربان ہونے جاتا ہے، اور کرت کے وقت وہ انوار نکلتے ہیں جو اس مرتبہ کے لائق ہیں، اور حضرت حق سبحانہ کے ساتھ تکلم، متکلم اور اس جناب سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی قرات جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے، بندہ جب کہتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، تو اس کا تو حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے، وہی یہاں فرما رہے ہیں. معلوم ہو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا رکن نماز ہے، جو تمام عبادتوں کی جامع اور ایسا جز ہے کہ جس نے جامعیت کی وجہ سے کل کا حکم پیدا کر لیا ہے، اور تمام مقرب کرنے والے اعمال میں برتر ہو گئی ہے. تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہشت میں جو رویت میسر ہوئی تھی، اس دنیا میں نزول فرمانے کے بعد اس عالم کے مناسب آپ کو وہ نماز میں حاصل ہوتی تھی، لہذا آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کو رب سے حاصل ہوتا ہے وہ نماز میں ہے. اب آگے چند الفاظ لکھے ہیں سبحان اللہ نماز کی عظمت کے بارے میں، ذرا سوچئے گا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے کامل ترین پیروکاروں کو اس دولت سے اس دنیا میں وافر حصہ نصیب ہوتا ہے، اگرچہ رویت میسر نہیں، کیونکہ یہ جہان اس کی تاب نہیں رکھتا. اگر نماز ادا کرنے کا حکم نہ فرماتے تو چہرہ مقصود سے نقاب کون کھولتا، اور طالب کو مطلوب کی جانب کون رہنمائی کرتا؟ نماز ہی غم گساروں کو لذت بخشنے والی ہے، بیماروں کو راحت پہنچانے والی ہے. ارحنی یا بلال اسی ماجرا کی رمز ہے، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ میں اسی آرزو کی جانب اشارہ ہے. وہ ازواق و مواجید، علوم و معارف، احوال و مقامات، انوار و الوان، تکوینات و تمکینات، تجلیات و ظہورات، متلونہ اور غیر متلونہ وغیرہ، جو کچھ اس میں سے نماز کے سوا میسر ہوں اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں، وہ سب زلال اور امثال ہیں، بلکہ وہم اور خیال سے پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بس نماز میں ذات کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو کیفیات واردات ہیں ان کی طرف خالق کو توجہ نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ، عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اہل قسم، اسی قسم کی باتیں اہل شکر کے احوال میں سے مسئلہ توحید وجودی پر مبنی ہیں. یہ جو توحید وجودی کی باتیں ہیں نا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی حقیقت سے ناواقف ہونے کا ہی باعث ہے کہ اس طائفہ میں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے اضطراب کی تسکین سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں حاصل کرتی ہے، اور انہوں نے اپنے مطلوب کو سماع و نغمہ اور وجد و تواجد میں ڈھونڈا. یقیناً انہوں نے رقص و ناچ کو اپنی عادت بنا لیا، حالانکہ انہوں نے سنا ہوگا ما جعل اللہ فی الحرام شفا، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. جی ہاں، الغریق یتعلق بکل شئین محب الشئی یعمی ویسم، ڈوبتا ہوا ہر چیز کی طرف ہاتھ مارتا ہے، کسی شے کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. اگر نماز کی حقیقت سے تھوڑی سی بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو وہ ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سماع و نغمہ کے کیفیت میں مزے لینے والے لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اگر نماز کی حقیقت کا پتہ چل جاتا تو پھر وجد و تواجد کے پیچھے نہ آتے. ایک بہت ہی عجیب بات کہی ہے سبحان اللہ. مکتوبات امام ربانی کے مطالعے کے بعد فرماتے ہیں، امید ہے اس بات کو آپ ذرا دل میں جگہ دیں گے، یہ اہم بات ہے. اس مکتوب کے مطالعے کے بعد اگر آپ کے اندر نماز کا سیکھنے اور اس کے بعد مخصوص کمالات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ آپ کو بے قرار بنا ڈالے، تو استخاروں کے بعد اس جانب متوجہ ہو جائیں اور عمر کا ایک حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کر دیں. کہتے ہیں کہ اگر نماز کے کمالات کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو پھر آپ اس طرف متوجہ ہوں، یعنی میرے پاس آئیں، وقت گزاریں اور عمر کا ایک حصہ نماز کے کمال، ایک حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کر دیں. اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرما دے. کل کے دن میں کوئی ایک ایسی بھی مجلس ہو کہ جس میں بجائے کتابیں پڑھنے کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کی ظاہری نماز سنت مستحب کی رعایت کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، دستس اندھے بن جائیں، کچھ علماء کے بھی ذمہ لگا دیں، تو سب کی ظاہری نماز کو ٹھیک کروا دیں تاکہ اس مکتوب کو پڑھ کے کچھ قدم تو ہم آگے بڑھا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.